ہوتی ہے 23 نومبر کے سہروین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ مغرب دولت اسلامیہ یا داعش کے خلاف متحدہ محاذ اور مشترکہ کارروائی کی طرف گامزن ہے، لیکن کیا ایسا محاذ اور ایسی کارروائی کافی ہے؟ تجزیہ کار کہتا ہے،
جب تک کہ گراؤنڈ پہ ٹروپس نہیں بھیجے جائیں گے یہ ایریل وارفیئر سے آئیسس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ بیلجیم میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش میں برسلز اور لیج میں چھاپے مار کے مزید 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بیلجیم میں پیرس جیسے دہشت گرد حملوں کے ممکنہ خطرے کی وجہ سے سیکیورٹی پہلے ہی ہائی الرٹ ہے۔ نخبت ملک،
پیرس میں حملوں کے بعد بیلجیم میں مشتبہ شدت پسندوں کی گرفتاریاں شروع ہوئی تھیں اور اتوار سے لے کر اب تک 21 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، مگر پیرس حملوں کا اہم ملزم صالح عبدالسلام اب بھی مفرور ہے۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر برسلز میں آج بھی دکانیں، اسکول اور میٹرو سسٹم بند رہا۔
ادھر فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ان کا ملک پیرس پر ہونے والے حملوں کے بعد شام اور عراق میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں میں تیزی لائے گا۔ پیرس میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ ہمیں شام میں داعش پہ حملے جاری رکھنے چاہیے۔ ہم ان حملوں میں تیزی لائیں گے، ہم ایسے ہدف چنیں گے جس سے دہشت گردوں کی اس فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ ہمارا طیارہ بردار جہاز بھی جلد ہی علاقے میں پہنچے گا جسے داعش کے خلاف سخت سے سخت حملوں کا اختیار ملا ہے۔ فرانسیسی طیارہ بردار جہاز علاقے میں پہنچے گا۔ اور ادھر شام میں سیکیورٹی فورسز نے مغربی علاقے میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے شدید لڑائی کے بعد مہین اور حوارین کے قصبوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ دونوں قصبے اس اہم ہائی وے کے مشرق میں واقع ہیں جو دارالحکومت دمشق کو ملک کے بڑے شمالی شہروں سے ملاتی ہے۔ اسی دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن تہران پہنچے ہیں۔ انہوں نے ایران کے رہبر اعلی خامنئی سے ملاقات کی ہے، جس میں امکان ہے کہ شام میں جاری خانہ جنگی پر بات ہوئی۔ روس اور ایران دونوں ہی شام کے اندر صدر بشار الاسد کی حکومت کو فوجی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین نے یورپ میں غیر قانونی طور پر جانے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے باضابطہ طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ شہزاد ملک،
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات میں یورپی یونین کے وفد کے سربراہ نے واضح کیا کہ یورپی یونین کو دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر دہشت گردی اور انسانی سمگلنگ کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے وفد کے سربراہ نے واضح کیا ہے کہ مستقبل میں یورپی ملکوں سے ڈیپورٹ کیے جانے والے پاکستانیوں کو ایک واضح طریقہ کار طے کرنے کے بعد ہی پاکستان بھیجا جائے گا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغان طالبان نے قطر میں اپنے سیاسی دفتر کے لیے اپنے نئے سربراہ کے نام کا اعلان کیا ہے، جسے طالبان کی جانب سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی خواہش کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ طالبان کی قیادت کہتی ہے کہ نئے سربراہ شیر محمد عباس استنکزئی ہوں گے اور ان کے نائب ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں۔ قطر میں طالبان کا دفتر 2013 میں کھلا تھا، مقصد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت فراہم کرنا تھا۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کے دو رہنماؤں کو 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر پھانسی دیے جانے کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ ان پھانسیوں کے محرکات سیاسی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں مقیم پاکستانی لڑکے رمضان سے ملاقات کی ہے۔ کہتی ہیں کہ اگر پاکستان رمضان کو اپنا شہری تسلیم کرتا ہے تو بھارت اسے پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
رمضان کا کہنا ہے کہ وہ کراچی کے رہنے والے ہیں اور ان کی والدہ اب بھی وہاں رہتی ہیں۔ چند ہفتے قبل حکومت نے ان کی والدہ کو ویزا جاری کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے انہوں نے مبینہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ وہ رمضان کو ان کی والدہ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں پچھلے 20 برسوں میں شدید موسمی واقعات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ فیاض احمد۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں پیرس میں اقوام متحدہ کے اہم اجلاس سے پہلے جاری ہونے والی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے 20 برسوں میں دنیا میں آنے والی 90% قدرتی آفتیں مثلا طوفان، سیلاب، گرمی کی شدید لہر وغیرہ کا تعلق موسموں کی شدت سے ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب تک یہ واضح نہیں کہ ان میں سے کتنی قدرتی آفات کا تعلق موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے، مگر زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ عالمی حدت سے موسموں کی شدت میں اضافہ ہوگا۔
اسرائیلی پولیس کہتی ہے کہ وسطی یروشلم کے ایک بازار میں دو فلسطینی خواتین نے قینچیوں سے وار کر کے دو اسرائیلیوں کو معمولی زخمی کیا۔ پولیس نے دونوں خواتین پر سیدھی گولیاں چلائیں، ایک کو ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کر دیا۔ اور مغربی افریقہ کے ملک مالی میں ایک ہوٹل پہ شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں آج سے 3 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں۔
منگل یکم دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ نے احمد رضا سے سنی، آئیے سربین کے بڑے موضوع پر نظر ڈالیں۔ شام اور عراق سے اپنے نام نہاد خلافت چلانے والی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف مشترکہ بین الاقوامی فیصلہ کن کارروائی پر اتفاق رائے بڑھ رہا ہے۔ فرانس نے دولت اسلامیہ کے خلاف مشترکہ عالمی مہم کے لیے فوجی اور سفارتی کوششیں تیز تر کی ہیں۔ آج برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پیرس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فرانسیسی صدر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دولت اسلامیہ کو کچلنے کے لیے برطانیہ کی جانب سے بھرپور تعاون کا اعلان بھی کیا۔ بی بی سی کے مختلف ذرائع سے یکجا کی گئی تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے آج پیرس میں بٹاکلان کانسرٹ ہال کا دورہ کیا، جہاں 13 نومبر کے حملے میں سب سے زیادہ 89 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مرنے والوں کو خراج عقیدت کے لیے رکھے گئے گلدستوں کے سامنے کھڑے ہو کر برطانوی وزیر اعظم نے اپنی تصویر ٹویٹ کی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بعد میں دونوں رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس سے مشترکہ خطاب کیا۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کہہ رہے ہیں کہ جب دہشت گرد معصوم شہریوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن جائیں تو ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ برطانیہ اپنے دوست اور اتحادی فرانس کی مدد کے لیے اپنے اختیار کا بھرپور استعمال کرے گا تاکہ اس قاتل شیطانی گروہ کو شکست دی جا سکے۔ یہ تھے وزیر اعظم کیمرون کے الفاظ۔ ان کے ہمراہ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے واضح کیا کہ پیرس حملوں کے بعد انہوں نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف جس رفتار سے فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قائل ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں شام میں داعش پر حملے کرنا ہوں گے۔ ہم ان حملوں میں تیزی لائیں گے۔ ہم ایسے اہداف چنیں گے جن سے دہشت گردوں کی اس فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ ہمارا طیارہ بردار بحری جہاز بہت جلد علاقے میں پہنچے گا، جسے داعش کے خلاف حملے اور شدید حملے کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ یہ تھے فرانسیسی صدر کے الفاظ۔ اطلاعات ہیں کہ فرانسیسی طیارہ بردار بحری جہاز شام کے پانیوں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس پر 40 جنگی طیارے اتر سکتے ہیں، جو ایک دن میں 100 کے قریب فضائی حملے کر سکتے ہیں۔ پیرس کے دورے کے دوران برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے بھی پیشکش کی کہ فرانسیسی فضائیہ قبرص میں قائم برطانوی فضائیہ کا اڈہ استعمال کر سکتی ہے، اور اس کے جنگی طیاروں کو دوران پرواز تیل بھرنے کی سہولت دینے کے لیے بھی برطانیہ تیار ہے۔ برطانیہ اب تک عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں میں شریک رہا ہے۔ وزیراعظم کیمرون اس بین الاقوامی شراکت کا دائرہ کار شام میں بڑھانے کا معاملہ پارلیمان کے سامنے رکھنے والے ہیں۔
In our national interest that we degrade and destroy this dreadful organization.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم اس خوفناک تنظیم کو رسوا اور تباہ کریں۔ یہ صرف پیرس میں فرانسیسی شہریوں یا سینا میں روسی شہریوں کے لیے نہیں، بلکہ برطانوی شہریوں کے لیے بھی تیونس اور یہاں برطانیہ میں دہشت کا سبب بنی ہے۔ ہمیں اس شیطانی تنظیم کو شکست دینی ہے, اور وہ ہم کیسے کریں گے اس کی حکمت عملی کا میں اعلان کروں گا کہ کیسے اپنے تمام وسائل استعمال کیے جائیں, سفارتی, سیاسی اور ترقیاتی وسائل, اور ہاں فوجی وسائل بھی. فیصلہ پارلیمان ہی کرے گی, لیکن میں اسی ہفتے اپنے دلائل سامنے لاؤں گا. وزیراعظم کیمرون اپنے دلائل میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا سہارا لے رہے ہیں جو جمعے کو متفقہ طور پر قبول ہوئی تھی. فرانس کی طرف سے اس قرارداد میں تمام ملکوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف مل کر کارروائی کریں اور اپنی کوششوں کو دگنا کریں. آج برطانوی وزیراعظم کی غیر مشروط حمایت جیتنے کے بعد فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند منگل کو واشنگٹن میں امریکی ہم منصب براک اوباما سے ملنے والے ہیں. پھر بدھ کو وہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کریں گے, جس کے بعد جمعرات کو فرانسیسی صدر روسی ہم منصب ولادیمیر پیوتن سے ملیں گے. روس اب تک اپنے دائیں دولت اسلامیہ پر حملے کر رہا ہے, البتہ مغربی اتحادی اس کی حکمت عملی پر تنقید کرتے رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں روس نے شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر مزید حملے کیے ہیں. روسی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل میجر ایگور نوشنکوف وہ کہہ رہے ہیں کہ فضائی جاسوسی کے دوران رکا کی حدود میں گاڑیوں کے دو قافلوں کی نشاندہی ہوئی جو دولت اسلامیہ کے قبضے میں موجود ایک آئل ریفائنری کو تیل پہنچا رہے تھے. ہمارے جنگی طیاروں نے دہشت گردوں کی تقریباً 80 گاڑیوں کو تباہ کیا. رکا سے کوئی 15 کلومیٹر دور تیل کے ڈپو کے ایک حصے پر بمباری کی گئی, اور رکا کے جنوب میں 50 کلومیٹر دور دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ ایک اور آئل ریفائنری کو بھی تباہ کیا گیا. یہ تھے روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے الفاظ. فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں روسی طیاروں نے شام میں 472 اہداف کو نشانہ بنایا ہے. یہ اہداف حلب, دمشق, ادلیب, لتاکیا, حما, ہمس, رکا اور دیر الزور صوبوں میں تھے. اطلاعات ہیں کہ روسی حملوں کے باعث شام کی فوج کو پیش قدمی میں مدد مل رہی ہے.
ظہیر الدین بابر نے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی تھی, اور یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیرس میں حملوں کے دہشت گردوں کے سلسلے میں بیلجیم میں برسلز اور لیج کے علاقے میں 5 مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں. یوں اتوار سے اب تک 21 لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں, لیکن پیرس کے حملوں میں مبینہ طور پر ملوث صالح عبدالسلام اب تک کھلے بندوں پھر رہے ہیں. مغرب کے داعش کے خلاف متحدہ محاذ کے ضمن میں میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر درخ خان سے بات کی. جاننا چاہا کہ کیا ایسا متحدہ محاذ ممکن بھی ہے جس میں یورپ, مغرب, روس سمیت عرب ممالک بھی شامل ہوں.
دیکھیے یہ بات نئی نہیں ہے, اس طرح کی باتیں تو ہم نے بہت سنچی, لیکن کوئی کاروائی ان کے خلاف کوئی ایسی مضبوط طریقے سے نہیں ہو رہی جس کے کہیں کہ ان کی کیپیسٹیز میں تو ڈیمینش ہوا ہے.
تو ایک ایسی جوائنٹ فورس یا متحدہ مشترکہ اتحاد کیوں نہیں بن پا رہا؟
یہ بڑی تعجب کی بات ہے. مطلب آپ نے سنا ہوگا بل ماہر نام کے یہاں پہ کمیڈین ہے, اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. اس نے کہا کہ جو اس کے اطراف گھیرے ہوئے مسلمان ملک ہیں ان کی ساری اگر آپ فوجوں کو پٹ ٹوگیدر کریں تو تقریباً وہ ہو جاتی ہیں 2 ملین کی فوجیں, ترکی, سعودی عرب, ایجپٹ وغیرہ. تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب ماڈریٹ مسلمان ہیں تو یہ 2 ملین ماڈریٹ مسلمانوں کی جو فوج ہے وہ یہ 30,000 ریڈیکل ایکسٹریمسٹ کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی. مطلب اس کا کہنا ہے کہ ماڈریٹ مسلمان ماڈریٹ نہیں ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں. بات اتنی سی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی فورسز گراؤنڈ پر نہیں بھیجانا چاہتا, وہاں اگر وہ جائیں گے تو پھر کیجولٹیز ہوں گے. مثال کے طور پہ یہ جوائنٹ فورسز کی صرف اس لیے بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ فرانس میں اٹیکس کے باوجود گراؤنڈ پر ٹروپس بھیجنا نہیں چاہتا, اور جب تک کہ گراؤنڈ پر ٹروپس نہیں بھیجے جائیں گے یہ ایریل وارفیئر سے آئیسس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور گراؤنڈ پہ اگر یہ بھیج بھی دیں, مثال کے طور پہ فرانس نے موٹیویٹ ہو کے کہہ دیا کہ ہم بھیج دیں 10,000-20,000, تو یہ جو ڈیموکریٹک ملک ہیں, آج کل ماڈرن ویسٹرن ملک ہے, اگر ان کے 100-200 لوگوں کو بھی اگر آئیسس مار دیتا ہے تو وہ ودرا ہو جائیں گی, ان کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ مضبوط نہیں ہے.
یہاں 2 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلا تو یہ داعش کو اب تک یہ لوگ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھ رہے ہیں,
ایک مومنٹ یا ایک تحریک کے طور پر نہیں دیکھ رہے کہ جس کے پاس زمین ہے، کہ جس کے پاس اقتدار ہے، کہ جس کے پاس وسائل ہیں، یعنی وہ ایک طریقے سے سلطنت یا ملک بن کر کے ابھر رہی ہے، اس لحاظ سے ابھی تک نہیں دیکھا نا اس کو.
یہ بات تو کامنٹیٹر بار بار دہراتے ہیں کہ القاعدہ اور آئیسیس کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ القاعدہ کے پاس ٹیریٹری نہیں تھا اور آئیسیس کے پاس ٹیریٹری ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. 2003 سے پہلے القاعدہ کے پاس تو پورا افغانستان تھا، وہ جو چاہے وہ کر سکتے تھے افغانستان میں، کھلے عام وہاں پہ ٹرین کرتے تھے. تو بات تو یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آئیسیس کی جو بروٹالٹی ہے اور اس کے جو پاس جو ہتھیار جو اس کے پاس آ گئے ہیں، خاص طور سے عراقی فوجیوں سے، عراق کی جب فوج نے موصل چھوڑ کے بھاگی تھی تو خالی موصل آئیسیس کے حوالے نہیں لگا، بلکہ ماڈرن ویپنز جو پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال میں پہلے امریکہ اور ویسٹرن ممالکوں نے جو عراقی فوجوں کو دیا تھا وہ اس کے ہاتھ لگ گئے. تو اس کے پاس کافی اچھا آرسنل ہے، اور پھر لیبیا وغیرہ دوسری جگہوں پہ بھی جہاں پہ ویسٹرن ممالکوں نے ہتھیار پہنچایا تھا ریبیلز کو، وہ سارے کے سارے آئیسیس کے پاس آ گئے ہیں. تو آئیسیس کو اگر سیریس طور پہ دیکھا جائے تو جن ممالکوں سے وہ لڑ رہا ہے وہ ممالکوں کی اس کو مدد بھی مل رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں ابھی تک آئیسیس کی جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے. مطلب ترکی کا بارڈر سیل کرنے کی بات کریں لیکن ترکی میں جو تیل آ رہا ہے آئیسیس کے پاس سے وہ بند نہیں ہو رہا ہے، اور وہ تیل نہ صرف ترکی کو جا رہا ہے دوسرے ممالکوں کو جا رہا ہے. ہاں اگر یہ ہے ہو سکتا کہ چائنا رشیا جیسا کوئی ملک یا ترکی یا ایجپٹ جیسا ملک اگر آئیسیس کے خلاف سیریسلی جنگ کرتا ہے، جس کو پبلک اوپینین کا اتنا فرق نہیں ہے، جہاں پہ میڈیا پہ سخت کنٹرول ہے، تو ویسے ملک آئیسیس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں جیسا سے رشیا نے چچنیا میں کیا تھا. لیکن امریکہ کے پاس ویسی پولیٹیکل ویل نہیں ہے.
ڈیلاویئر یونیورسٹی امریکہ سے یہ تھے ڈاکٹر مختدر خان. یورپی ملکوں میں غیر قانونی طور پر جانے والے پاکستانی تارکین وطن کو واپس لانے سے متعلق واضح طریقہ کار طے کرنے کے بارے میں پاکستانی حکام اور یورپی یونین کے نمائندہ وفد کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا گیا کہ کامیاب رہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
تارکین وطن کے معاملے پر پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے یورپی یونین کے وفد کے سربراہ دمتریس نے پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات کے دوران کہا کہ انہیں اس حساس معاملے پر پاکستانی حکام کے تحفظات کا احساس ہے، اور ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہی وہ پاکستان آئے ہیں. آج پنجاب ہاؤس میں ملاقات کے بعد وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ سے ملاقات میں یورپی یونین کے وفد کے سربراہ نے واضح کیا ہے کہ یورپی یونین کو دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر دہشت گردی اور انسانی سمگلنگ کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کا بھی مقابلہ کرنا ہے. یورپی یونین کے وفد کے سربراہ نے واضح کیا کہ مستقبل میں یورپی ملکوں سے ڈیپورٹ کیے جانے والے پاکستانیوں کو ایک واضح طریقہ کار طے کرنے کے بعد ہی پاکستان واپس بھیجا جائے گا. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وفود نے تارکین وطن کے بارے میں ایک واضح طریقہ کار طے کرنے کے لیے مذاکرہ شروع کر دیے ہیں، جن کو جلد ہی حتمی شکل دی جائے گی. یورپی یونین کے وفد سے ملاقات میں چودھری نثار علی خان نے واضح کیا کہ غیر قانونی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو امیگریشن کے قوانین کے تحت ہی واپس بھیجا جائے. وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے.
بہت سیریس پاکستان کو سال سال سے مسئلہ درپیش تھا انسانی سمگلنگ کا. پچھلے سال 90,000 سے زیادہ پاکستانی ڈیپورٹ ہوئے. سو اس پہ میں نے فوکس کیا، اور ان کو ڈبل جیپٹی، ان لوگوں کو، ایک تو یہ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، ان سے انتہائی غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، اور پھر غیر ممالک میں جو ملک ہیں جس جہاں یہ پکڑے جاتے ہیں وہاں علیحدہ ان سے غیر انسانی سلوک ہوتا ہے. تو میں اس حصے پہ فوکس کر رہا ہوں کہ اس پہ پریونشن ہو اور ہم ان لوگوں کو پکڑیں. تو الحمدللہ اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے.
پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ یورپ اور دیگر ملکوں سے آنے والے کسی بھی پاکستانی کو اس وقت تک واپس نہیں لیا جائے گا جب تک ان کے بیرون ملک میں شدت پسندی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد فراہم نہیں کیے جاتے. وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق بنگلہ دیشی، بھارتی اور افغانیوں سمیت متعدد ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک بڑی تعداد میں پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں، تاہم حکام کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ان غیر ملکیوں کو کتنے پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش میں مبینہ جنگی جرائم کی پاداش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے لیے سزائے موت دیے جانے پر پاکستان کی طرف سے احتجاج کے بعد بنگلہ دیشی حکام نے پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کیا۔ ادھر جماعت اسلامی نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ صورتحال کے بارے میں نے ڈھاکہ میں سینئر صحافی سیف الہدا سے بات کی، اور پہلے پاکستان ہائی کمشنر کی طلبی کے بارے میں تفصیل جاننی چاہیے۔
پاکستانی ہائی کمشنر جو ہے شجاع عالم، وہ فورن آفس تو گئے نہیں، اس لیے کہ فورن آفس میں پورا میڈیا وہاں موجود تھی اور ویٹ کر رہی تھی ان سے بات کرنے کے لیے، تو وہ اوائڈ کر کے، یہاں ایک گیسٹ ہاؤس ہے ایک دریا کے نام سے، پودا اس کا نام ہے، اس میں وہ لوگ بنگلہ دیش فورن آفس کے آفیشیل سے ملے۔ کیا گفتگو ہوا، کیا یہ ہوا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بنگلہ دیش فورن آفس بھی کچھ نہیں کہا اب تک، اور پاکستان انوائس سے تو ملاقات ہی نہیں ہوا۔
اگر آپ کو یاد ہو سیف الہدا کہ 1974 میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ ایک ری کنسلیشن کی پالیسی کا معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں ایک طریقے سے مفاہمتی یا ریکنسلیشن پالیسی کریں گے، تو اگر اس کی بنیاد پر پاکستان نے یہ احتجاج کیا ہے تو کیا خیال ہے، ان کا یہ احتجاج بنتا ہے یا ایسا احتجاج اس میں کور نہیں ہے؟
نہیں، وہ ریکنسلیشن جو ایگریمنٹ تھا اس میں وار کرائم ٹرائل نہیں ہوگا ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، اور اس بارے میں شاید اس وقت بھی صرف پاکستان جو آرمی کے اگینسٹ میں ٹرائل ہوگا کہ نہیں، اس بارے میں شاید گفتگو ہوا تھا، دو ایک کامنٹس بھی آیا تھا، لیکن بنگلہ دیش میں جو رہ گئے تھے ان کے اگینسٹ میں ٹرائل ہوگا یا کورٹ میں کوئی کارروائی شروع ہوگی، یہ اس بارے میں کوئی بات وہ اس ایگریمنٹ میں نہیں ہے۔
ویسے آج سیف الہدا جماعت اسلامی کی طرف سے ہڑتال کی بھی اپیل تھی، کچھ بتائیے گا ہڑتال پر کیا رد عمل ہوا، کیسی رہی ہے؟
ہڑتال بہت ڈھیلا ڈھالا تھا، صبح کے وقت تھوڑا بہت گاڑی کم تھا، لیکن جیسے دن چلتا گیا وہ گاڑی وغیرہ سبھی رستے میں اتر آئے، ویسے کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ کہیں بھی نہیں ہوا، لیکن سیکیورٹی بہت زیادہ موجود تھا، زیادہ خاص کر کے ڈھاکہ میں اور چٹاگونگ میں۔
ڈھاکہ سید سینئر صحافی سیف الہدا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کے گورنر نے کہا ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، اور بین الملک رہنے والے جن ہندوؤں کو اپنے مذہب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے وہ یہاں آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ اپنے اس بیان کی وجہ سے گورنر کو سخت تنقید کا سامنا ہے اور ریاستی حکومت نے انہیں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
پی بی آچاریہ بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد ناگالینڈ اور آسام کے گورنر بنائے گئے تھے، وہ تمام عمر بی جے پی سے وابستہ رہے ہیں۔ آسام میں کانگریس کی حکومت ہے اور وہاں بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کی بھی بڑی آبادی ہے۔ ہندو قوم پرستوں اور مقامی قبائل کا الزام ہے کہ اس آبادی کا ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش سے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہو کر یہاں آباد ہوا ہے، اور یہ کہ انہیں واپس بھیجا جانا چاہیے، لیکن وہ بنگلہ دیش سے آنے والے ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے۔ آسام میں آئندہ برس اسمبلی انتخابات ہونے ہیں جن میں یہ مسئلہ ایک اہم انتخابی موضوع رہے گا۔ گورنر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وفاقی حکومت ان تمام ہندوؤں کو پناہ دینے کی پابند ہے جو ہندوستان سے باہر رہتے ہیں اور انہیں ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے۔ بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، اور حال ہی میں حکومت نے بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہندوستان آنے والے سکھوں اور ہندوؤں کے لیے مکمل سفری دستاویزات کے بغیر بھی یہاں رہنے کی راہ ہموار کی ہے، لیکن گورنر کے بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور ریاست کے وزیر اعلیٰ ترون گوگوئی نے کہا ہے کہ وہ گورنر کے عہدے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن وفاقی حکومت ان کا دفاع کر رہی ہے۔ نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو کا کہنا ہے کہ گورنر نے جب ہندو لفظ کا استعمال کیا تو وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا۔
ہندو مطلب وہ ہندو دھرم کے حساب سے نہیں بولا ہے، یہ سب ایک سرو دھرم سمبھوت جو اپنا کنسپٹ ہے اس حساب سے انہوں نے کہا ہے، ہندو مطلب بائی اپنے مذہب کے حساب سے انہوں نے یہ نہیں کہا۔
کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ یہ بات شرمناک ہے کہ ایک اعلیٰ آئینی عہدے پر فائز کسی شخص کی سوچ اس طرح کی ہو.
آئی تھنک اٹس ڈسگریس دیٹ اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈر لائک اے گورنر آف دی سٹیٹ آف آسام.
پی پی آچاریہ نے بعد میں کہا کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. ایک سوال کے جواب میں کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے, مسٹر آچاریہ نے کہا کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, وہ یہاں بھی رہ سکتے ہیں, چاہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش بھی جا سکتے ہیں, وہ آزاد ہیں. کچھ لوگ پاکستان گئے بھی ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ بھی واپس آ سکتے ہیں, ہندوستان میں انہیں بھی پناہ ملے گی. ہندوستان کا دل بہت بڑا ہے, ہندوستان دنیا کا سب سے روادار ملک ہے. بی پی آچاریہ کے الفاظ. گورنر کے اس متنازع بیان سے اس تاثر کو فروغ حاصل ہوگا کہ ملک میں عدم رواداری کا ماحول بڑھ رہا ہے, اور بی جے پی کی اعلی قیادت یہ واضح پیغام دینے میں ناکام رہی ہے کہ سیاسی رہنما احتیاط سے کام لیں. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بی بی سی اردو سروس دوسروں کے لیے مثال بننے والی خواتین کے متعلق یکم دسمبر تک خصوصی نشریات کر رہی ہے, تو کیوں نہ سامعین کی آراء اور خیالات کو بھی جگہ دی جائے. جمعرات 26 نومبر کو آپ کی بات میں خواتین کی بات کریں گے. ہمارا سوال ہے کہ کب آپ کو لگا کہ عورت آپ کے لیے مثال بنی, مشعل راہ بنی, کون ہے یا کون تھی؟ اپنی کہانیاں اور آراء ہمیں اور ساتھی سامعین کو سنائیے, لیکن مختصر الفاظ میں. 0800-222-755 پر اس ٹول فری نمبر پر موبائل سے کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139. خواتین کے متعلق آپ کے پیغامات 26 نومبر کو نشر ہوں گے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شفور کے ساتھ.
پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آج دبئی میں ہانگ کانگ کو پریکٹس ٹی ٹوینٹی میچ میں 64 رن سے شکست دے دی. پاکستانی ٹیم نے 7 وکٹوں پر 167 رنز بنائے. محمد رضوان نے آؤٹ ہوئے بغیر 55 رنز سکور کیے. جواب میں ہانگ کانگ کی ٹیم 103 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز آئندہ ماہ سری لنکا میں منعقد کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی ہوم سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلنا چاہتا ہے, لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے, جس کے بعد یہ سیریز کسی تیسرے ملک میں کھیلنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے صدر جائلز کلارک پاک بھارت کرکٹ روابط کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر ششانک منوہر کی ملاقات گزشتہ روز دبئی میں ہوئی. اطلاعات یہ ہے کہ پاک بھارت سیریز صرف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل ہوگی اور اس میں ٹیسٹ میچز شامل نہیں ہوں گے. عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ نے مسلسل چوتھے سال اے ٹی پی ورلڈ ٹور فائنلز جیت لیا. اس مرتبہ فائنل میں روجر فیڈرر ان کے مدے مقابل تھے. جوکووچ نے یہ میچ 6-3 اور 6-4 سے جیتا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے سال 2015 کا اختتام 11 ٹورنامنٹس کی جیت پر کیا, جن میں 3 گرینڈ سلیم ٹائٹلز بھی شامل ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز جمعرات سے شروع ہونے والی ہے. پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی سہیل تنویر کو توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی.
جس طرح ٹیسٹ سیریز میں ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے, آن پیپر مجھے لگ رہا ہے ہمیں ڈومینیٹ تو کرنا چاہیے. ہماری کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے کھیلیں تو آئی تھنک انشاءاللہ ہمارے پاس اچھے چانسز ہیں.
سابق عالمی نمبر ایک گولفر روری مکل روئے نے دبئی میں ورلڈ ٹور چیمپئن شپ جیت لی.
کھیلوں کا حوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. یقیناً یہ اطلاع بھی آپ تک پہنچی چکی ہوگی اب تک کہ پاکستان کے معروف دانشور, شاعر, ادیب اور کالم نگار جمیل الدین علی 89 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب جہان فانی سے کوچ کر گئے. ہم ان کی زندگی پر بھی پروگرام میں نظر ڈالیں گے. سیربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
بیلجیم میں پولیس نے وہاں مبینہ طور پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے شبہ میں مزید 5 افراد کو پکڑ لیا ہے. خطرے کی وجہ سے اسکول اور میٹرو بند رہی. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ان کا ملک پیرس پر ہونے والے حملوں کے بعد دولت اسلامیہ کے خلاف फजाई हमलों में तेजी लाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तेहरान के दौरे पर हैं, ईरानी रहनुमाओं से मिल रहे हैं। पाकिस्तानी और यूरोपीय यूनियन ने यूरोप में गैर कानूनी तौर पर जाने वाले पाकिस्तानी तारिकीन वतन की वापसी के लिए बारीकता तरीका कार वजा करने पर इत्तेफाक किया है। अफगान तालिबान ने कतर में अपने सियासी दफ्तर के लिए नए सरबराह के नाम का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिजबे इख्तलाफ के दो रहनुमाओं को फांसी दिए जाने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अक़वामे मुत्तहिदा कहता है कि दुनिया में पिछले 20 वर्षों में शदीद मौसमी वाक़यात में बतदरीज इजाफा हुआ है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों की सुर्खियां आपने अहमद रजा से सुनी और सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर जेहलम में मुबैना तौहीन मजहब के वाकये के बाद कशीदगी की फजा पर अब कदरे कंट्रोल बताया जाता है। हुकूमत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात करने का हुक्म दिया था। वहां जुमे के शब मुश्तहिल हजूम ने मुबैना तौर पर कुरान के नुस्खे को जलाने के इल्जाम के बाद एक फैक्ट्री पर हमला किया था। पुलिस ने अहमदी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिम कमर अहमद ताहिर को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जमात अहमदिया ने एक बयान में इल्जाम आयद किया कि एक मनसूबे के तहत फैक्ट्री को आग लगाकर अहमदियों को जिंदा जलाने की आमदन कोशिश की गई और किसी शख्स ने अपने मजमूम मकासद के लिए दुश्मनी को हवा देते हुए कुरान करीम के मुबैना बेहुरमती का शरंगेज इल्जाम लगाया था। ताजा सूरत हाल जानने के लिए मैंने जेहलम के DPO मुजाहिद अकबर खान से बात की।
जी जी बिल्कुल, हालात 100% नॉर्मल हैं और वो जो हालात थे पहले वो अब बिल्कुल भी, सारी चीजें जो है वो अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी है।
अच्छा, तो जिन लोगों ने इबादतगाह को आग लगाई, फैक्ट्री जलाई, क्या वो पकड़े गए?
जी बिल्कुल, उस पर रेड जारी है हमारे और रात भी हमने काफी सारे आदमी जो है वो पिक किए हैं जिनकी अभी इंटरोगेशन चल रही है और इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा बाकी भी जो कल्प्रेट है जिन्होंने ये हरकत की है वो बिल्कुल पकड़े गए जाएंगे और प्रोसिक्यूट भी होंगे।
अंदाजन मुजाहिद साहब कितने लोगों को आपने पकड़ा है?
जी इस वक्त तो तकरीबन को 2 दर्जन बंदे पकड़े हैं हमने।
ठीक है, जो लोग चले गए हैं, छोड़ गए इलाका, उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है? वो वापस आएंगे?
जो लोग छोड़ के गए इलाका, अगर आप फैक्ट्री वालों की बात कर रहे हैं तो जाहिर है आपको पता है कि उसे टॉर्च कर दिया, बिल्कुल वहां पे रहने के हालात नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो लोग गए हैं उसमें काफी सारे लोग वापस आ चुके हैं।
तो जो फैक्ट्री जलाई गई है उसके नुकसान की तलाफी होगी सर?
देखें, बात ये कि उसका मुकदमा दर्ज हो गया है।
ठीक है,
और उसके बाद उसमें जाहिर है वो जिस तरह अपने बयान देंगे लोग, जिस किस्म की प्रॉपर्टी उनकी जो है अगर किसी ने स्नैच की है या जलाई है तो वो जाहिर है जिस तरह लोग पकड़े जाएंगे वो फिर उस रिकवरी भी उनसे होंगी और वो फिर भुगतेंगे भी इस चीज को।
ठीक है, यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें मुजाहिद अकबर खान साहब, कि जिस मस्जिद से ऐलान हुआ था कि बेहुरमती की गई है और उस ऐलान के बाद लोग निकल आए थे, उस मस्जिद में से जिसने ऐलान किया था उसके साथ कोई बात प्रेस हुई?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें बात ये है कि वो सारे चीजें जो हैं वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं और वो हम बिल्कुल उसमें देखें, बात ये है कि ये तो एक हीर से है ना जो आप कह रहे हैं कि आप तक भी पहुंच गए, मुझ तक भी आ गई का ऐलान हुआ है, लेकिन अब हम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हैं तो उसको तो फिर जाहिर एविडेंस बेस्ड होना पड़ता है, तो उसके लिए अब ये है कि जिस तरह ये लोग पकड़े जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी इंटरोगेशन होंगी और जिस तरह ये इंकशाफ करेंगे चीजों का और वो चीजें जो फिर जब निकलनी शुरू होंगी तो वो तो चाहे किसी मस्जिद तक जाएं, किसी घर तक जाएं, किसी बंदे तक जाएं, वो फिर सारे ऐसा ऐसा उसके अंदर शामिल होते जाएंगे तफ्तीश में।
मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे खुशी आप बड़े खुले दिल से उसका जवाब दे रहे हैं मुजाहिद अकबर खान साहब, कि अब हर एक इस किस्म के सवाल पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो अंदाजन ये जिन लोगों को आपने गिरफ्त में लिया उनसे पूछगछ कब तक मुकम्मल हो जाएगी?
स्पेशल GIT हमने बनाई है जिसमें ना सिर्फ पुलिस बल्कि और एजेंसी के लोग भी शामिल होते हैं और वो सारे इसको फिर जो है थॉरली करेंगे, तो इट विल टेक टाइम।
ये थे जेहलम के DPO मुजाहिद अकबर खान। पाकिस्तान में सहाफियों का खून बहाया जाना लगता है एक मामूल सा बनता जा रहा है। कबायली इलाकों में 2 सहाफियों की हलाकत, प्राइवेट टेलीविजन पर हमला बिल्कुल ताज़ा वाकयात हैं, लेकिन सहाफी बिरादरी कोई मुनज़्ज़म एहतजाज करती नज़र नहीं आती। इदारों की तरफ से एहतजाज या हुकूमत की तरफ से कोई पहल या पेशकश, दूर की बात। सूरत हाल को समझने के लिए मैंने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सबक आला एहलकार और सीनियर साफी मजहर अब्बास से वजह पूछी।
فلال تو صاف ہی برادری تقسیم ہے. یہ ضرور ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ایک چھوٹے موٹے مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں. آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوا, لیکن بدقسمتی سے جو اتحاد اتنی خطرناک صورتحال میں نظر آنا چاہیے اس کا فقدان بہت واضح نظر آ رہا ہے, اور جس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے جو ان واقعات میں ملوث بھی ہیں, اور حکومت کو بھی ہو رہا ہے اور میڈیا مالکان کو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو دباؤ ماضی میں اخباری صنعت کی تنظیموں کی طرف سے آتا تھا یا صحافیوں کی تنظیموں کی طرف سے آتا تھا, وہ دباؤ اب اس کی قوت اتنی نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے کہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے, ایک بیان جاری ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے واقعے کا انتظار ہوتا ہے.
خود اس بات کی فکر ان لوگوں کو نہیں ہے کہ جو فریق ثانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر کے بیٹھے, انہیں احساس نہیں ہے اس کا؟
بدقسمتی سے اگر احساس ہوتا تو کوششیں بھی ہوتی ہیں, اور کوششیں بھی حد تک تھوڑی بہت ہوئیں, لیکن اتنے زیادہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنے زیادہ جو ذاتی مفادات یا کوئی ایسی چیز حائل ہے کہ جس کی بنا پہ کوئی ایک فریق بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. بڑے سے بڑے واقعات ہو گئے ہیں, ہم بنیادی طور پہ اس صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, نہ اس کے مطابق ہم اپنی جو پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ہیں اس کو ایڈریس کر پا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح رپورٹنگ کرنی چاہیے, رپورٹرز کو ٹرین کرنا چاہیے, اپنے نیوز اینکرز کو کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے, ہمارے جو الفاظ ایسے کانفلکٹ میں مختلف تنظیموں یا قلندم تنظیموں کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں اس میں کن چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے, یہ کوئی بھی کسی لیول پر بھی بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا.
تو یہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, ایک تربیت کا, ایک صحافت کا, الفاظ کے استعمال کا, حساس نوعیت کے واقعات کو کور کرنے کا, تو اگر مالکان اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے یا پہلو تہی کر رہے ہیں, تو خود صحافی برادری کی طرف سے کوئی ان کا رکھوالا, کوئی متحدہ تحریک یا متحدہ کسی مہم کا آغاز, یہ سب کہاں سے ہوگا؟
دیکھیے, صحافتی تنظیموں کی طرف اگر تھوڑی بہت کہیں ٹریننگ کا انتظام ہوا ہے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر, تو وہ صحافتی تنظیموں نے کیا ہے, لیکن اس کی ظاہر ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ وسائل کی کمی آ جاتی ہے, آڑے آ جاتی ہے. لیکن اصل جو جہاں آ کے سارا مسئلہ اٹکتا ہے وہ یہ کہ جب تک اخباری مالکان یا میڈیا ہاؤسز کی طرف سے کوئی اس طرح کی گائیڈ لائن نہیں جاری کی جائے گی اور اس گائیڈ لائن پہ سختی سے عمل نہیں کیا جائے گا, مثلا جو فاٹا کا علاقہ ہے, وہاں آپ کو پتا ہے کہ فاٹا کے علاقے میں رپورٹنگ بہت خطرناک ہے, فاٹا کے جو صحافی ہیں, فاٹا میں کام کرنے والے صحافی ہیں, ان کو کس طرح ٹرینڈ, ابھی آپ دنیا ٹی وی کے جس صحافی کی ہلاکت ہوئی اس کا ذرا پروفائل تو دیکھیں آپ, وہ سوری دنیا ٹی وی کہہ رہا ہوں, نیو ٹی وی کے, اس کا پروفائل تو دیکھیں, وہ کیبل آپریٹر تھے, ایک میگزین کے ایڈیٹر رہے تھے, اور آج کل وہ ٹیلی ویژن چینل سے کے بیورو چیف تھے, اور یہی آپ کو اسی طرح کے پروفائل زیادہ تر فاٹا یا ان علاقوں میں رپورٹرز کے ملیں گے, کیونکہ کوئی ادارہ نہ اتنی تنخواہ دیتا ہے کہ وہ فل ٹائم آپ کے لیے کام کرے, اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ کن خطرات میں رہ کر کام کر رہا ہے, اسے کیا کیا چیزیں کرنی پڑی ہیں. تو اتنے صحافی مارے جا چکے ہیں, لیکن میں نے آج تک کسی میڈیا ہاؤس کے اندر وہ سنجیدگی نہیں پائی کہ یار یہ اس طرح ہمیں رپورٹنگ میں احتیاط کرنی چاہیے, بلائیں فاٹا کے لوگوں کو, بلائیں بلوچستان کے لوگوں کو, بلائیں ان کی ٹریننگ کریں. تو اگر یہ نہیں ہوگا, بدقسمتی سے یہی ہوگا کہ ہم ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کا انتظار کریں گے, اس واقعے کے ہونے کے بعد ایک مذمت کریں گے, ایک جلسہ کریں گے, اور اس کے بعد اگلے واقعے کا انتظار کریں گے.
یہ تھے پی ایف یو جے کے سابق اعلی اہلکار اور سینئر صحافی مظہر عباس. پاکستان میں اقتصادی ترقی کے سرکاری دعوے اپنی جگہ, لیکن ٹیکسٹائل کی گرتی ہوئی صنعت کچھ اور ہی بتا رہی ہے. پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے بقول گزشتہ سہمائی میں ملک کی ٹیکسٹائل برآمدات میں 12% کمی واقع ہوئی. یورپی منڈیوں تک رسائی کے لیے دی گئی مراعات کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ صنعت بحران کا شکار ہے؟ جواب کے جستجو میں شمائلہ جعفری کی رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
دوپہر 12 بجے کا وقت ہے, فیصل آباد کے نشات آباد محلے میں صغیر بابر کے گھر پر ان کی بیگم شہناز کھانا پکانے میں مصروف ہیں. صغیر کا گھر ان کی غربت کی منہ بولتی داستان ہے. دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، پردوں میں جا بجا چھید ہیں اور بیٹھنے کو کرسی تک دستیاب نہیں۔ اس وقت صغیر کو ویسے تو کام پر ہونا چاہیے، لیکن وہ گزشتہ ایک برس سے گھر پر ہی ہیں۔
دو شادیاں اتنے نہیں جا سکتے، نہ جانا ماں بھتیجے سارے دیا دونوں بھتیجے شادیاں سارے پیسے ہے نہیں، اِسی نہیں جانا، رشتے دار کے بھرا نے کہنا تھی کیوں نہیں آئے، لیکن نہیں حالات ہے کتوں جائیے،
نہ جا سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں، نہ جا
کچھ بھی نہیں کرنا، مرد ہیں ہر پاس ہر پاس مرد ہیں،
چلے جاؤ تو کہنا لے ٹبر دا ٹبر آ گیا منہ چوکے دیتا، انہوں نے کچھ بھی
نہیں، ہر پاس مرن رہے ہیں، پیسے نہ ملنے کی وجہ تو تنخواہ نہ ملنے کی وجہ۔
صغیر بابر ایک ٹیکسٹائل مل میں پیکنگ کا کام کرتے تھے، فیکٹری کا پروڈکشن یونٹ بند ہوا تو صغیر بھی بے روزگار ہو گئے۔ اب فیکٹری کے پے رول پر تو ہیں، لیکن کام بند ہونے کی وجہ سے تنخواہ کم کم ہی ملتی ہے۔
سبزی دے پیسے بھی کسی کو پھڑ کے دینے ہیں، بچیاں دی فیس بھی دو دو تین مہینے، آج ہی مسز کہہ رہی تھی کہ دو انہاں دا نوٹس آیا تین مہینے دی فیس کیوں نہیں تسی دے رہے،
فلاڑے نے انہاں دا کپڑا پایا سی، امی اسی بھی اوداں دا لینا وا، کسی نے ریڈی میڈ پایا، کسی نے کچھ پایا،
صغیر کی کہانی فیصل آباد کے ہزاروں خاندانوں کی کہانی ہے۔ یہ شہر جہاں کبھی ریل پیل تھی، اب صغیر کے مطابق قبرستان بن گیا ہے۔ صغیر کے مکان کے پیچھے ہی چناب ٹیکسٹائل مل ہے جہاں وہ ملازم تھے۔ مل کے پروڈکشن یونٹ میں ہو کا عالم ہے، کروڑوں کی مشینری کو زنگ اور جالے لگے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل یونٹ میں موجود ہوں جسے چند ماہ پہلے بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے یہاں پر 10,000 لوگ کام کر رہے تھے جو کہ اب بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس وقت صورتحال ٹیکسٹائل سیکٹر کی اتنی سنگین ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں ایسی 20 فیکٹریاں پاکستان میں بند کی گئی ہیں۔ آصف علی مل کے چیف انجینئر ہیں۔
خراب تو ہو رہی ہے مشین کھڑی جو ہے نا، اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی اس میں جو ہے نا مینٹیننس پرابلمز پلس جو ہے نا ویئر اینڈ ٹیئر تو آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ رسٹنگ پلس یہ ہیومیڈیٹی افیکٹ جو ہے نا اس پہ آئے گا۔
تو سر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو 20 ارب روپے کی مشینری ہے یہ بھی تقریباً تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔
بس ایسے ہی آپ سمجھ لیں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔
پروڈکشن بند ہونے کی بڑی وجہ توانائی کا بحران ہے۔ ہفتے میں 5 دن صرف 6 گھنٹے گیس کی دستیابی کے باعث اس فیکٹری کو برآمدی آرڈر بر وقت تیار کرنے میں اتنی دقت ہوئی کہ رفتہ رفتہ بیرون ملک سے آرڈر ملنا ہی بند ہو گئے۔ مل کے مالک محمد لطیف کروڑوں کے نقصان پر کافی پریشان ہیں۔
انرجی کی انڈسٹری کو پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی دنیا آج تک فنومنا نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری بند کر دے اور لوگ جو ہیں وہ کہیں جی ہماری اکانومی اوپر جا رہی ہے، اکانومی تباہ ہے، بریج اور دوسری چیزیں بڑی ضرورت ہے اس کی، لیکن اس کی قیمت پہ تو نہیں نا کہ ادھر توجہ نہ دی جائے۔
ٹیکسٹائل مل مالکان کا کہنا ہے کہ مہنگی اور کم توانائی، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافے اور حکومت کی طرف سے مختلف ٹیکسوں کے نفاذ سے بھی خطے کے دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان میں کاروبار کرنے کے اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔
اگر انڈیا میں، چائنا میں، بنگلہ دیش میں وہ اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں، ریبیٹس دیتے ہیں، ڈرا بیکس دیتے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر، تو یہاں پہ ہم لوگ انڈسٹری کو ٹیکس کر رہے ہیں۔
عامر فیاض آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ برس جنوری سے پاکستان کو جی ایس پی پلس کے تحت یورپی منڈیوں تک رسائی کے لیے ڈیوٹیز کی مد میں مراعات دی گئی تھیں، جس سے ابتدائی طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کو سہارا بھی ملا، تاہم مجموعی طور پر برآمدات نہ بڑھ سکیں۔
جی ایس پی پلس آج ہمیں اس کا بینیفٹ نہ ہوتا تو یہ جو انکریز یورپ میں آیا ہے، ای یو کے اندر آیا ہے، وہ نہ آتا۔ ہماری ایکسپورٹ جون سی ہیں وہ جو پچھلا جو 13 بلین ڈالر کا لیول ہے اس پہ بھی نہ رہتی، اور اگر خدا نہ خواستہ آگے کسی وجہ سے جی ایس پی پلس میں کوئی آبجیکشن ہوتی ہے تو اٹ از اے بگ ڈیزاسٹر فار پاکستان۔
پاکستان کی 55% برآمدات ٹیکسٹائل مصنوعات پر مشتمل ہیں۔ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو خدشہ ہے کہ ایک دہائی میں لگ بھگ 100% کی رفتار سے ترقی کرنے والی خطے کے دوسرے ملکوں کی صنعتیں بین الاقوامی منڈی میں پاکستان کے رہے سہے حصے پر بھی قبضہ کر لیں گی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، فیصل آباد۔
تجارت کے وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکسٹائل کی صنعت کو علاقائی مسابقت کے علاوہ کئی مسائل کا سامنا ہے۔ سماعت فرمائیے ہماری نامہ نگار شمائلہ خان اور خرم دستگیر کی گفتگو۔
کمپیریٹیونیس کا ایشو ریز ہو رہا ہے۔ کمپیریٹیونیس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ہے، انکلوڈنگ ہماری جو انرجی کاسٹس ہیں وہ بھی ہیں. توانائی کا بحران اگرچہ پہلے سے بہت کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا, وہ بھی ایک موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں ابھی ایکسپورٹرز کو اس قسم کے ہم جو آسانیاں ہیں وہ فراہم نہیں کر پائے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں.
جو مل اونرز ہیں, ٹیکسٹائل مل اونرز, جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو کئی دفعہ ہوئی ہے لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے, جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو وہ سیریسلی لے نہیں رہی ہے. اس پہ کیا متفق ہے؟
ان کے پاس بجلی اویلیبل ہے لیکن اب ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی مہنگی ہے, اس بجلی کی قیمت گھٹائی جائے. لیکن گورنمنٹ کا جو فسکل سپیس ہے اس میں جو کمی اور تنگی ہے وہ ہمیں پریونٹ کرتی ہے کہ ہم ان کو اس قسم کی مراد دیں. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا خاص طور پہ کہ جو ہمارے اب ڈائریکٹ کمپیریٹر جس قسم کی فیسلٹیز اپنے ایکسپورٹرز کو دے رہے ہیں اس کو میچ کرنا ہمارے جو بجٹری حالات کی وجہ سے ہمارے لیے اس میں دشواری.
پچھلے سال جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا پاکستان کو. انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں اپرچونیٹی ملی تھی, جو مواقع ملے تھے جی ایس پی پلس سے, وہ ہم نے ضائع کر دی ہیں.
یورو اسٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 2013 کا جو سال تھا, جو پری جی ایس پی پلس تھا, اس کے جو پہلے 7 مہینے تھے جنوری ٹو جولائی, اس سے اگر آپ جنوری ٹو جولائی 2015 کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستانی برآمدات یورپین یونین میں 33% سے زیادہ کا اضافہ ہوا.
جس طرح سے اوور آل انڈسٹری کو فائدہ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے یہ اپرچونیٹی کو ہم اویل نہیں کر سکے.
اب یہ جو شفٹ آنا ہے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ٹوورڈ ایسٹرن یورپ, اس سے بھی ایک فائدہ ہوگا پورا. ایک یہ بھی ہماری کوشش جاری ہے کہ لوگوں کو ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کر جائیں کہ بھائی وہاں وہ مارکیٹس موجود ہیں لیکن اگر آپ ان کے سٹینڈرڈز میں پورا نہیں اتریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی.
سر 2016 میں ریویو ہونا ہے جی ایس پی پلس کا, اور ای یو کو کچھ تحفظات بھی ہیں پاکستان میں, کچھ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان یہ مینٹین رکھ پائے گا جی ایس پی پلس سٹیٹس؟
پاکستان انشاءاللہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ 2023 تک مینٹین کرے گا. جو ریویو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ جو 27 کنونشن ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے بہت پیش رفت کی ہے.
ٹھیک, کیونکہ خاص طور پہ ایک جو بات کی جا رہی ہے, ایک جو سزائے موت پہ سے پابندی اٹھائی ہے پاکستان.
پاکستان نے جی ایس پی پلس پر دستخط کرتے ہوئے سزائے موت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی ہوئی. اس کا کوئی براہ راست قانونی تعلق جی ایس پی پلس سے نہیں ہے.
خرم دستگیر سے گفتگو شمائلہ جعفری کر رہی تھیں. سہون میں نے کہا تھا شمائلہ خان گفتگو کر رہی تھیں, اس کے لیے میری معذرت.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت,
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے, کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا.
جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی, یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا ہے.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت,
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی, کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی, الحمد للہ مجھے لڑکی نہیں تھی, جب سے میری بچے پیدا ہوئی ہے میں تو اپنے سارے غم.
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو ٹی وی زیربین اور بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
پاکستان میں ملی نغموں کے نامور شاعر, ادیب اور ریٹائرڈ بینکار جمیل الدین علی کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 90 سال تھی. ان کا شمار ان بیوروکریٹس میں ہوتا ہے جو افسر شاہی میں رہ کر ادبی اور سیاسی کردار بھی ادا کرتے رہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہوتا ہے.
جمیل الدین علی گزشتہ کچھ عرصے سے کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں آج دوپہر کو انتقال کر گئے. جمیل الدین علی کی پیدائش 20 جنوری 1925 کو نواب امیر الدین کے گھر میں ہوئی. उन्होंने दिल्ली से इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की थी और बाद में वजारत कॉमर्स में असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत अख्तियार की। क्या में पाकिस्तान के पास जमीलुद्दीन अली ने अपने खानदान के साथ हिजरत की और यहाँ सिविल सर्विस को रुजू किया। कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल करने के बाद 1968 में उन्होंने नेशनल बैंक में मुलाजमत अख्तियार की, जहाँ से बाद में नायब सदर के ओहदे से रिटायर हुए। इसी दौरान वो नेशनल बैंक के मुशीर के अलावा वजीर मालियात गुलाम इसा खान के साथ भी मुंसलिक रहे। जमीलुद्दीन अली का शुमार उन अदीबों में किया जाता है जो उर्दू की तरक्की के लिए कोशा रहे। वो अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के साथ भी सरगर्म रहे। उनका शुमार पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के बानियों में होता है। वो कुदरतुल्ला शाहब की तरह उन ब्यूरोक्रेट्स में शामिल थे जो मुलाजमत के साथ अदबी और सियासी किरदार अदा करते आए हैं। उन्हें जनरल अयूब खान की कुर्बत भी हासिल रही। चंद साल पहले अपने योम पैदाइश पर उन्होंने पाकिस्तान की मुश्किलात का जिक्र इन अल्फाज में किया था।
पाकिस्तान इस वक्त मसाइल में मुब्तला है, वो हमेशा रहता है, कोई बात नहीं। जब बना था वो लोगों ने देखा नहीं है कि किस मुसीबत में हम मुब्तला थे, किस तरह सरवाइव करते थे। और आज माशाल्लाह पाकिस्तान, ये कि वो टूट गया उस वक्त, तो वो शायद टूट नहीं था, वो अलग होने ही थे शायद, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था और दुनिया भी नहीं चाहती थी, अमरीका भी नहीं चाहता था। और फिर बाद में हम लोगों ने उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक भी नहीं किया अपने इस पाकिस्तानियों के साथ, सच्ची बात यह। बहरहाल वो अलग हो के भी उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश ही रखा है, वो इंडिया में नहीं गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जबकि इंडिया उनकी तरफ से लड़ा भी हमसे, इंडिया ने आखिरी हमला करके हम पर उनको आजाद कराया था, वो तो लड़ रहे थे लेकिन हमारी पहली शिकस्त है इंडिया से।
जमीलुद्दीन अली 50 बरस तक हर हफ्ते रोजनामा जंग में निकार खाना के उन्वान से कालम लिखते रहे। वो मिली नगमों के भी मकबूल शायर रहे। के अलावा उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हम मुस्तफी मुस्तफी हैं लिखा, जिसे मेहदी जहीद ने गाया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी कारकर्दगी के एतराफ में हिलाले इम्तियाज और तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा।
ये मेरा पहला दुआ है जिंदगी का 1944 का। कि ना मेरे सर कोई तुर्रा साथ में है एक नारी सांवरी और अल्लाह का नाम।
जमीलुद्दीन अली ने उर्दू दोहे गजल और नज़में कहीं, उनके 11 मजमे शाया हो चुके हैं। जमीलुद्दीन अली ने अमली सियासत में भी कदम रखा। उन्होंने 1977 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम रहे। बाद में 1997 में वो MQM की हिमायत से सेनेटर बने। रियाज सुहेल, BBC कराची।
नामवर शायर जमीलुद्दीन अली जहान फानी से कूच कर गए। उनकी जिंदगी पर नजर हमारी वेबसाइट bbcurdu.com ने भी डाली है, सफ़ा अव्वल पर इसकी तफसील मौजूद है। दिल्ली के इंतहाई मसरूफ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अगर कभी कोई गुजरे तो उसको 7-8 मासूम बच्चे अपनी किताब कॉपियों पे नजरें जमाए नजर आएंगे। ये प्लेटफॉर्म ही उनका स्कूल भी है और तरबियत गाह भी। ये स्कूल रोजाना सिर्फ 1 घंटे के लिए लगता है और इसके वाहिद टीचर हैं पुलिस कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, जो इन बेबस और गरीब बच्चों को जिंदगी में एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से सुहेल हलीम की रिपोर्ट, जिसका आगाज एक सौती झलक से हो रहा है।
धर्मवीर सिंह यहाँ सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूल है, मुसाफिरों पर भी नजर रखते हैं और इन बच्चों पर भी।
ये बच्चे जब यहाँ पर बड़े असहाय से और हेल्पलेस नजर आए मुझे, जो भी लोग होता था इनको कोई गाली देता था, कोई कहता भाग जाओ यहाँ से, कोई कहता था कि यार तुम ये यहाँ पर क्यों घूमते हैं, इनको हटाओ यहाँ से, अगर इनके पास रोटी नहीं होगी तो ये बेचारे क्या करेंगे, चोरी करेंगे। मेनली मेरे दिमाग में आया कि अगर ये चोरी करेंगे तो क्यों ना हम इनको ऐसा गाइड करें या इनको थोड़ा बहुत इनको पढ़ाएं जिससे ये इस रास्ते पर ना चले।
इनमें से कुछ बच्चे स्टेशन पर पापड़ बेचते हैं और ज्यादातर कभी पहले स्कूल नहीं गए। धर्मवीर सिंह की कोशिश है कि इन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा दें ताकि इन्हें किसी स्कूल में दाखिल कराया जा सके।
हमारा मेन पर्पस क्या है, एक प्रयास है कि इनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। अगर इनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया तो देश का हर पुलिस वाला एक बच्चे को भी पढ़ाएगा ना, दुनिया में फैलेगा ये और एक अच्छा समाज बन सकता है इससे।
हिंदुस्तान की तकरीबन 1/3 आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है और हुकूमत ये मानती है कि इनमें से तकरीबन आधे बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा मुनासिब गजा न मिल पाने की वजह से मुतासर हो रही है। 5 से 11 साल की उम्र के तकरीबन 1 करोड़ बच्चे काम करते हैं। 4% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए 58% प्राइमरी स्कूल भी पूरा नहीं करते। धर्मवीर सिंह के एक शागिर्द मिथिलेश भी हैं। इनके शबो रोज रेलवे स्टेशन पर ही गुजरते हैं। शायद अपनी पापड़ की बड़ी सी टोकरी के पीछे आपको नजर भी ना आए। उम्र का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, लेकिन इनकी कहानी हजारों लाखों दूसरे गरीब बेघर बच्चों की कहानी हो सकती है।
तो मुझे सबसे पहले तो यही बताओ मिथिलेश कि यहाँ कैसे पहुँचे तुम इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ जो काम करते हो?
मैं तो यहाँ बौखे हुए चला आया, मैं देखा नहीं था ये जो यहाँ मैं आ सकता था। मैं बुले से ट्रेन में बैठ गया और यहाँ चला गया।
कहाँ से?
घर से अपने।
नहीं, घर कहाँ है?
बिहार।
अब यहाँ कहाँ रहते हो?
काले खान।
किसके पास?
किसी के पास नहीं, मैं अकेला रहता हूँ पड़ा हुआ।
तो मतलब कोई है नहीं घर में? कोई नहीं है। तो मुझे मिथिलेश ये बताओ कि पढ़ने का दिल करता है, और अगर जब ये पढ़ाते हैं तुम्हें तो कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँगा तो अपना जिंदगी संभाल के रखूँगा, जैसे मैं पढ़ उड़ के लिख के बड़ा आदमी बन सकता हूँ।
जब से तुमने पढ़ना शुरू किया है, इनके पास पढ़ने आते हो वहाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या फर्क लगता है अपने अंदर, क्या चेंज आया है?
बहुत फर्क लगता है मुझे अंदर, मुझे बहुत कुछ आने लगा है। कोई भी आदमी पूछता है जो भी पता मैं बता सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं गिनने आता था, अब पैसे भी गिनने आ गया और मुझे बहुत अक्ल भी आ गई।
अच्छा, अक्ल आ गई है? कैसे?
अंकल जी ये जब से पढ़ाए मुझे, उसी दिन से मेरा सब कुछ गिनने आ गया।
तो रोहित मुझे बताओ कि तो पुलिस वालों से तो सब डरते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इनके पास क्यों जाते हो पढ़ने?
बुलाते तो चले जाते हो, डर तो सबको सबसे लगता है, लेकिन क्या करूँ, पढ़ना है।
अच्छा, क्यों पढ़ना चाहते
हो? बड़ा आदमी बनना है।
इन बच्चों की मुश्किल जिंदगी और तल्ख तजुर्बात इन्हें शायद वक्त से पहले ही बड़ा कर देते हैं, लेकिन धर्मवीर सिंह को इनकी बेबसी में खुद अपने बचपन की झलक नजर आती है।
हम लोग भी महसूस करते थे कि हमारे पास कुछ नहीं होता था, तो हम लोग एक निकर, कभी चप्पल नहीं होता था, कभी ड्रेस नहीं होती थी, कभी टीचर पिटाई करता, ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास, तो यही चीज़ें इनके पास सेम चीज़ें, मतलब एक चीज़ एक दूसरे देखने को मिलती है। तो हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग भी वैसे ही महसूस करते हैं, अगर इनका भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया है।
ये क्लास तो ख़त्म हो रही है, ये बच्चे अपनी पापड़ की टोकरियाँ उठाकर फिर प्लेटफॉर्म पर निकल जाएंगे।
पापड़ मसाले वाले, पापड़े मसाले वाले, करारे वाले, मसाले वाले, नमकीन वाले।
कितने के पापड़ है?
दस के चार, दस के तीन, दस के चार है।
दस के पाँच दे दो यार।
ले लो दस के पाँच।
इन्हें अपनी रोजी भी कमानी है और मुस्तकिल भी संवारना है, लेकिन जिंदगी की लंबी दौड़ में वो अकेले ही भाग रहे हैं। बस हर रोज एक घंटा धर्मवीर सिंह उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें मुआशरे में वो इज्जत और मकाम मिल सके जिसके वो मुस्तहिक हैं। सुहेल अली, BBC दिल्ली।
गुदड़ी के लाल, रेलवे स्टेशन, एक घंटे का स्कूल, और वहां पर मुस्तबिल के ख्वाब ताबीर और तामीर किए जा रहे हैं। सुहेल हलीम की थी यह रिपोर्ट। आजकल BBC 100 वुमेन नाम से एक सीरीज पर रवा है। 100 खवातीन, दुनिया की 100 नंबर खवातीन। नाम से मुराद ये नहीं कि वो पूरी दुनिया पे छाई हुई हों, लेकिन उन्होंने अपना मकाम कैसे बनाया, कैसे पैदा किया, हम इस सिलसिले में खसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर जाइए, सफ़े अव्वल पे आपको एक स्केल या तराजू नज़र आएगा। एक तरफ खातून है, दूसरी तरफ मर्द खड़ा हुआ। तोला नहीं जा रहा, बल्कि आपसे पूछा गया है सिनफी तफरीक में आप कहाँ खड़े हैं, हिसाब लगाइएगा कहाँ है। चूँकि bbcurdu.com पर मैं आ ही गया, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि खातून का दिमाग हमदर्दाना होता है, मर्द का इंतज़ामी, क्या कहेंगे? आई बात समझ में? अच्छा, ये फीचर और तज्जिए हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। पहले फीचर के तौर पर ये लगा हुआ है, उसके नीचे ज़रा आएँ तो वहाँ है ईरानी नौजवान कैसे दिखाई देते हैं। ये ईरानी ख़वातीन की दूरबीन या खुर्दबीन तले आए हैं, वहाँ इनका अंदाज़ा लगाया गया है। और घर से बाहर रुकना सिर्फ मर्दों तक महदूद क्यों है? अगर ख़वातीन ढाबों पर जाएँ तो आपको क्या एतराज़ है? वो वहां जाकर के बातचीत करें, चाय पिए, उठें, चले जाएं, तो क्या इससे कोई चीज खतरे में आ जाती है? नहीं ना। اس پہ بھی غور کیجیے گا. تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے. یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی ماپر اسفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ٹام رولز. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سنیے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
بیلجیم میں پولیس نے وہاں مبینہ طور پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے شبہ میں مزید 5 افراد کو پکڑا ہے. خطرے کی وجہ سے وہاں اسکول اور میٹرو بند رہی. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ان کا ملک پیرس پر ہونے والے حملوں کے بعد نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں میں تیزی لائے گا. روسی صدر ولادیمیر پوتن تہران کے دورے پر ہیں اور ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں. پاکستان اور یورپی یونین نے یورپ میں غیر قانونی طور پر جانے والے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے باضابطہ طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے. افغان طالبان نے قطر میں اپنے سیاسی دفتر کے لیے نئے سربراہ کے نام کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں پچھلے 20 برسوں میں شدید موسمی واقعات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.